خدا مثال کیے نظام ہدایت کے اندر بہت بڑا حصہ معیار کا ہے، وہ ہمیں اسٹینڈرڈ دیتا ہے، اپنے اسٹینڈرڈ کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کے اندر لاؤ. ان اسٹینڈرڈ میں سے ایک اسٹینڈرڈ جو خدا ممتاز نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، کامیابی کا عنوان اس کے اوپر رکھا ہے کہ جو اس کو حاصل کرے گا اسے کامیابی ملے گی. ان میں سے ایک جس کو ہم اپنے معاشرے کے اندر عمومیت سے استعمال کرتے ہیں وہ تقویٰ ہے. دو عناوین قرآن کریم میں ایسے ہیں جس پر کامیابیاں بے انتہا ہیں، ایک صبر ہے اور ایک تقویٰ. البتہ ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ تقویٰ کا ایک حصہ صبر بھی ہے، ظاہر ہے کہ بے صبرا انسان کو سخی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی صبر کی غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے تقویٰ کے ساتھ صبر کو بھی بیان کیا. لیکن تقویٰ وہ مجموعی عنوان ہے کہ جو ایک معیار کے طور پر آتا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ تقویٰ کی طرف جائے، اس راستے پہ چلے. اب تقویٰ کو عام لفظوں میں کیسے بیان کریں، عام انداز میں کیسے بیان کریں گے جس کو ہم بھی سمجھ سکیں، کسی حد تک ہمارے لیے سمجھانا بھی آسان ہو جائے. عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بعض لوگ ذہن میں تقویٰ سے تصور یہ آتا ہے کہ جیسے کوئی ایک حفاظت کی شیلڈ ہوتی ہے وہ انسان کی ارد گرد آ جاتی ہے. تو مثال کے طور پر اگر کسی ماحول میں ہے جہاں پر وائرسز لگنے کا امکان ہے یا مثلا بیماریاں لگنے کا امکان ہے، تو ایک انسان ماسک پہن لیتا ہے اور ماسک پہن کے اپنے آپ کو ماسک کے پیچھے لے جاتا ہے. تو بعض لوگ ذہن میں ہے کہ شاید تقویٰ اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے کہ ایک شیلڈ انسان کی گرد بن جائے گی، خدا ایک شیلڈ بنا دے گا اور اس میں کوئی گناہ انسان تک نہیں آ سکے گا. بظاہر تقویٰ ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ تقویٰ باہر سے آنے والی کوئی چیز نہیں ہے جو خدا باہر سے ایجاد کر دے گا، پھر ہمیں کوئی گناہ نہیں ملے گا یا کسی گناہ کا امکان نہیں ملے گا. تقویٰ بظاہر اندر سے کوئی چیز بنے گی، اندر سے کوئی کیفیت بنے گی، اندر کی ایک حالت ہے جو انسان کو چاہے گناہ کے ماحول میں پہنچ جائے لیکن گناہ نہیں کرنے دے گی، وہ گناہ سے اس کو محفوظ رکھے گی. ظاہر ہے کہ ہر ایک کے دل میں خواہش ہوگی کہ کاش یہ تقویٰ میرے اندر ہو تاکہ میں گناہوں سے محفوظ ہو جاؤں. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں سوچتا ہوں میں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں پہ گناہ ملے گا ہی نہیں، تو بہت دوست احباب اس طرح کے سوال کرتے ہیں یہاں سے کہیں اور چلے جائیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ روئے زمین کے اوپر ناممکن ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ جائے جہاں پر سوچے ماں اسے گناہ نہیں ملے گا، گناہ تو ملے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا سب لوگوں کو اپنے اپنے ماحول چھوڑنے کی اجازت ہے کیا؟ مثلا فرض کیجئے کہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں اور میں نے سوچا کہ بھائی یہ جگہ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، یہاں پہ تقویٰ پرہیزگاری میں کمی ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں یہاں سے چل کے قم چلا جاتا ہوں. اچھا فرض کریں کہ سارے طالب علموں نے یہی سوچ لیا کہ بھائی ہم سب لوگ اپنے اپنے علاقوں سے نکلتے ہیں قم چلے جاتے ہیں، تو پھر اگلا سوال یہ آئے گا کہ یہ جو اللہ نے علم حاصل کرنے کی ذمہ داری دی تھی یہ کس کے لیے دی تھی؟ یہ جو کہا تھا کہ لولا نفر من کل فرقت منکم طائفہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، اپنے قوم کو جا کے ڈرائیں، اپنی قوم کو جا کے بتائیں، تو پھر تو معاملہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا. تو میرا اپنے خیال ہے کہ تقویٰ کا معنی ہم یہ نہیں لے سکیں گے کہ میں ایک ایسی جگہ پہ جا کے چلا جاتا ہوں یا اپنے ارد گرد ایسا حصار بنا لیتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں گناہ مجھ تک نہیں پہنچے گا. کچھ لوگ تو شاید یہ کر لیں گے، لیکن ایک تو سب کے لیے کرنا ممکن نہیں ہے، دوسرا یہ کہ جہاں کہیں بھی جائیں گے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اور گناہ ملتے رہیں گے. تو اندر کی جو حالت ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اپنے اندر ایسے ڈیولپ کرے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہونا شروع ہو جائے. اب سوال یہ کہ اپنے اندر ایسی حالت کیسے بنا سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک مثال سمجھ میں آتی ہے جو اہل بیت کی روایات کے اندر موجود ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا ہم اگر مثال کے طور پر ایک بچے کو سوچیں جس کے سامنے ایک بوتل میں زہر رکھا ہوا ہے، تو کیا یہ توقع کرتے ہیں کہ بچہ اس بوتل کو اٹھاتے وقت اپنے آپ کو زہر سے بھی بچائے گا؟ یہ توقع نہیں ہے ہماری. اس کی وجہ یہ کہ وہ بچہ ہے، اگر اس کو بوتل میں اٹریکشن نظر آیا، کوئی دلچسپی کی چیز اس کو نظر آئی، شاید کلر، شاید شیپ، شاید اس کی آواز، تو اسے اٹھا لے گا اور اسے کھیلنے کی کوشش کرے گا. اور ہم اس سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچائے گا. تو کیا کسی بڑے آدمی سے توقع کر سکتے ہیں جس کو یہ پتا ہو کہ یہ زہر ہے؟ ہاں اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ بھائی وہ اگر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ زہر ہے تو وہ اس کام کو نہیں کرے گا. پھر تو اس سے آپ کیوں توقع کر رہے ہیں؟ آپ فور کہیں گے کہ اس کی وجہ یہ کہ اس کے پاس کچھ معلومات ہیں, کچھ علم ہے جس کی وجہ سے وہ اس غلط کام کو انجام نہیں دے گا. پہلا پوائنٹ ہمیں سمجھ جائے گا, تقوی کے لیے کچھ نہ کچھ علم چاہیے, علم چاہیے. اگر علم نہیں ہوگا تو پھر تقوی حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. تو پہلا اسٹیج تو یہ ہو گیا کہ تقوی کے ساتھ ایک علم ہمیں ضروری چاہیے ہوتا ہے. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو شوگر ہوتی ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ شوگر میرے لیے نقصان دہ ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کھا بیٹھتا ہے. تو کیا اسے پتا نہیں تھا؟ اسے پتا تھا. تو یہاں پہ کیا چیز کم آ رہی ہے؟ شاید دوسرا پوائنٹ ہمیں سمجھ میں آتا ہے, کنٹرول بھی چاہیے. پر تقوی کا پہلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ اس کو کچھ علم ہونا چاہیے. دوسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ صرف علم اکیلا کافی نہیں ہوتا. بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن انسان اپنی خواہشات کی اس اپیل پر سرنڈر کر دیتا ہے. وہ جو ڈیمانڈ اس کے اندر بن رہی ہوتی ہے, جس کو لسٹ کہیں گے اور تھرس کہیں گے اور لالچ کہیں گے, وہ جو آتی ہے اتنی شدید آتی ہے کہ اس کے اوپر سرنڈر کر دیتا ہے اور وہ چیز بھی استعمال کر گزرتا ہے کہ جو بعض اوقات اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس کو پتا نہیں تھا؟ نہیں, پتا تو تھا لیکن کنٹرول نہیں کر سکا اپنے اوپر, اور وہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے اس مشکل میں مبتلا ہو گیا. تو دو چیزیں سمجھ میں آ گئیں, ایک علم ہونا چاہیے اور ایک کنٹرول انسان کے اندر ہونا چاہیے. اگر علم اچھے لیول پر ہو, کنٹرول اچھے لیول پر ہو, تو گناہ کرے گا. تیسری بات سمجھ میں آتی ہے, جو اس علم کے اندر شامل ہے لیکن اس کو علیحدہ کر کے رکھا جا سکتا ہے, وہ کیا؟ اس کو کام کے نتائج اچھی طرح بتاؤ, نتیجے پہ بھی یقین ہو. ایک اور تیسرا ایلیمنٹ آتا ہے, ایک علم ہے جاننا ہے, ایک کنٹرول ہے, ایک اور مرحلہ آ گیا یقین. اب وہ علم کے اندر بھی آ سکتا ہے, علم کی انتہا یقین بنتی ہے, لیکن اس کو اہمیت کی خاطر علیحدہ کر کے بیان کر سکتے ہیں. تو اگر انسان کے اندر یہ تین چیزیں آ گئیں, ایک علم, اس سے یہ ہوگا اس سے وہ ہوگا, علم, ایک کنٹرول, اگر ارادہ کر لے کہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے, دو, تیسرا یقین. یہ یقین ایکچولی کنٹرول بھی بڑھا دیتا ہے اور علم کا اعلیٰ مرتبہ بن جائے گا یقین. تو یقین کی اپنی ایک اہمیت ہوگی. اب ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں, بالکل طالب علم ہونے کے ناطے اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں, ہماری زندگی میں گناہ ہوں گے یقیناً, کیا ہمارے پاس علم کی کمی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ہمیں نہیں پتا, اتنا تو پتا ہے گناہ گناہ ہوتا ہے. کیا ہمارے اندر کنٹرول کی کمی ہے؟ کہہ سکتے ہیں بعض جگہوں کے اوپر ہمارے اندر کنٹرول کی کمی ہے. اور ایک بات تو پورے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں, وہ کہ یقین کی کچھ نہ کچھ کمی ہے, یقین کی کمی. یہ تو ہم نے اپنا تجزیہ کیا. اگر میں چاہتا ہوں میرا بچہ متقی ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تربیت کے مرحلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم تربیت کے مرحلے میں آئے اور ہم نے کہا کہ بھائی یہ جو تقویٰ کا ایلیمنٹ ہے یہ ہمارے بچوں کے اندر ایجاد ہونا چاہیے, تو اس کی داستان کو ہم کہاں سے شروع کریں گے اور کس طریقے سے اس کے اوپر محنت کریں گے؟ آپ کی خدمت میں چند مثالیں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہم نے چونکہ ٹیچنگ کافی عرصہ کی, کچھ عرصہ کی, تقریباً 10 سال. ٹیچنگ میں آپ کو جو بہت بڑا ایڈوانٹیج ملتا ہے وہ یہ کہ آپ کے سامنے بچے ہر سال تبدیل بھی ہوتے ہیں. مثلاً اگر آپ کلاس 7 پڑھا رہے ہیں تو ہر سال نئی کلاس 7 آئے گی, سوائے ان چند بہت ہوشیار بچوں کے جو وہیں پہ رہنے کو پسند کر رہے ہوں گے. نئی کلاس آتی ہے آپ کے سامنے, تو آپ کے سامنے نیا تجربہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ جو کلاسز ہوتی ہیں اس میں بچے کسی ایک لوکیلٹی سے نہیں آتے, کافی مختلف لوکیلٹیز سے آتے ہیں, کسی ایک بیک گراؤنڈ سے نہیں آتے, مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, کسی ایک انٹلیکچوئل لیول سے بھی نہیں آتے. ایسا نہیں ہوتا ساری کلاس ایک دم ایک جیسی ہوتی ہے, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. بچے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں علم کے اعتبار سے, کہیں کمزور ہوتے ہیں. ٹیچنگ بہت اچھا کام ہے, بہت اچھی چیز ہے انسان کی نفسیات کو پڑھنے کے لیے, کمال کا کام ہے. صرف یہ ہے کہ مشکل کام ہے, معمولاً ٹیچنگ آسان کام نہیں ہے. آپ اگر کسی آفس وغیرہ میں کام کر رہے ہوں تو آپ اپنی میز پہ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں اور دس منٹ سستا بھی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ 50 منٹ کی کلاس دے رہے ہیں اور 10 منٹ آپ نے سستانے کی کوشش کی تو کلاس نہیں پورا اسکول سر پہ اٹھا لیں گے بچے. تو آپ کو چانس نہیں ہوتا کہ آپ کچھ اور بھی کریں گے, آپ کو پھر وہیں تو ہونا ہوگا. ٹیچنگ مشکل کام ہے. پھر یہ کہ آپ کو آفیسز وغیرہ کے اندر مثلا سینٹرل کولنگ مل جائے گی, انوائرمنٹ آپ کو بڑا اچھا مل جائے گا, لیکن اسکولوں میں ظاہر ہے آپ کو اے سیز معمولاً نہیں ملیں گے سوائے ایک آدھ کے. تو ٹیچنگ آسان کام نہیں ہے, لیکن سیکھنے اور سکھانے کے لیے بہت زبردست ہے. جب ہم سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم بچوں کو مختلف کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں, اور یہ سائیکالوجی میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ تقسیم کر دیتے ہیں بچوں کو اور انسانوں کو. ظاہر ہے کہ ہم بالکل بلاکس نہیں بنا سکتے شیشے کے کہ مثلا یہ بچہ قطعاً اس میں ہے, نہیں, بہت موو کرتا ہے انسان. صبح کو کچھ ہوتا ہے, دوپہر کو کچھ اور ہوتا ہے, شام کو کچھ اور ہوتا ہے, اسکول میں کچھ اور ہوتا ہے, بازار میں کچھ اور ہوتا ہے. تو ایک بچہ گھر میں متقی پرہیزگار ہوتا ہے, اسکول میں ڈرامہ کرتا ہے. ایک بچہ اسکول میں متقی ہوتا ہے, گھر میں جا کے پرابلم کرتا ہے. ایک بچہ دونوں جگہ صحیح ہے, گلی کے اندر مشکل کھڑی کرتا ہے. تو یہ سب مختلف ہوتے ہیں, لیکن ایک تقسیم بہت عجیب ہے. بولے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی شرم ہوتی ہے جس سے ان کے اندر کنٹرول ہوتا ہے. یہ بڑی یونیک ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک شرم ہوتی ہے, اور پتہ نہیں اللہ نے کیوں ڈالی ہوتی ہے, کیسے ڈالی ہوتی ہے, اندر ایک شرم ہوتی ہے. وہ جو شرم حیا ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ان کو چھوٹے کام پر نہیں لے کے جاتے. وہ لوگ اپنے لیے اسٹینڈرڈ کے قائل ہوتے ہیں. یہ جو بچے کی کلاس ہوتی ہے یہ اپنے لیے اسٹینڈرڈ کے قائل ہوتے ہیں. بس اگر ٹیچر نے کہا کہ بھائی یہ کام کر لو تو اچھا ہے, تو وہ فوراً کیا سوچے گا, مجھے کر لینا چاہیے. اچھا اس کے بالکل برخلاف اگر اس کو پتا چل جائے کہ ٹیچر نے کہا ہے کہ کر لو تو اچھا ہے, تو وہ دوسری کلاس کیا سوچے گی, کیوں کروں میں, کیوں کروں. یہ جو کلاس ہے یہ اپنے اندر ایک اسٹینڈرڈ بناتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اچھا ہونا ہے. اور مثال کے طور پر اگر آپ یونیفارم کو اگر دیکھیں, بہت ساری چیزوں سے آپ بچوں کو یوں کھٹ سے سمجھ سکتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں کیا کچھ ٹیسٹ وغیرہ میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں. ہم لوگ ایک زمانے میں ایک اسکول ایک مدرسے میں ہوا کرتے تھے, وہاں پڑھاتا تھا میں. تو وہاں پہ میں نے ایک روٹین رکھا تھا, وہ یہ کہ ہر ہفتے میں کمروں میں بچوں کو بتائے بغیر جا کر صرف یوں دیکھ کر باہر آ جاتا تھا, دیکھ کے باہر آ جاتا تھا, اور اس سے میں کچھ نتیجے نکالتا تھا کہ یہ جو کمرے میں رہنے والے ہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں. اس کے اوپر میں نے کچھ دن پہلے ایک اسٹڈی پڑھی کہ جس میں بالکل انجانے لوگوں کو, بالکل اجنبی لوگوں کو ایک ہاسٹل کے اندر بھیجا گیا, اور ہاسٹل میں بھیجنے کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ ہاسٹل کے کمرے میں جو بچوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے اس کو دیکھیں, اور دیکھنے کے بعد بچوں کی شخصیت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. مثلا یہ بچہ جس کا کمرہ ابھی آپ نے دیکھا, یہ آپ کو ہمدرد لگ رہا ہے یا دل کا سخت لگ رہا ہے؟ اچھا, اب اس نے تولیہ کہاں رکھی ہے, کتابیں کہاں رکھی, اس سے کیا یہ پتا چلے گا کہ یہ ہمدرد ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو شاید پتا چل جائے کہ آرگنائزڈ ہے یا ان آرگنائزڈ ہے, لیکن ہمدردی کیسے پتا چلے گی؟ مثلاً کیا آپ کو پتا چل پائے گا کہ یہ محنت کش ہے یا نہیں ہے, انٹیلیجنٹ ہے یا آئی کیو لیول کم ہے؟ یہ سب چیزیں کافی مشکل ہوتی چلی جائیں گی. لیکن عجیب اجنبی لوگوں نے جن کا علم نہیں تھا, انہوں نے بھی جب اسسمنٹ کی تو 60% سے اوپر صحیح اسسمنٹ, 60% سے زیادہ انہوں نے صحیح اسسمنٹ کی کہ نہیں, انہوں نے جو کوالٹیز نکالی وہ صحیح تھی. مطلب انہوں نے لکھا کہ ہمدرد ہے تو 60% یہ تھا کہ انہوں نے صحیح پکڑ لیا بندے, اور یہ 60% اس آدھے ایوریج سے اوپر ہے. یہ ٹیکنالوجی میں 50% سے اوپر 60% ہوتی ہے اس طرح سے, پر تو کافی حد تک وہ صحیح گئے لائن پر. جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں مجھے کہ آپ اپنے بچے کو وہ شرم حیا کیسے دے سکتے ہیں, یہ بات کیسے ملے گی اسے کہ وہ جو اندر کا اس کا میکینزم ہے وہ کام کرنا شروع کرے, اور جب وہ کام کرنا شروع کرے تو وہ کسی بھی معاملے کے اندر اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی کوشش کرے. اچھا, کیا آپ کو خطرہ بھی ہے, کیا اس بچے کے لیے چانس نہیں ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی کوشش کرے گا اور اچھا ثابت ہو جائے گا, لوگ اس کی تعریفیں کریں گے تو یہ متکبر ہو جائے گا؟ یہ چانس بھی ہے کہ بھائی جب یہ ہر دفعہ اچھا کرے گا لوگ اس کی تعریف کریں گے, تعریف کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کو تعریف کی عادت ہو جائے گی, یہ تعریف کا بھوکا ہو جائے گا. اور میں عرض کر رہا ہوں ہم اسکول میں جب اس قسم کے تجربوں کو دیکھتے تھے تو مجھے ایک بچہ ابھی بھی یاد ہے کہ بہت اچھا بچہ تھا, لیکن
اپنی تعریف کے بھوکے ہونے کی وجہ سے پیپر میں چیٹنگ بھی کرتا تھا, جبکہ بہت انٹیلیجنٹ تھا. اور مثلا چیٹنگ کر کے اگر وہ نہ کرتا تو 90 مارکس آتے, اور چیٹنگ کر کے 94 آ گئے. اس 4 مارکس سے کچھ نہیں ملنا تھا, لیکن اس کا دماغ اتنا بھی کنٹرول نہیں کر سکا کہ میں چیٹنگ نہ کروں, 90 بھی اچھے ہیں. اس کو کریز ہو گیا کہ مجھے بہت اچھا کرنا ہے, اور اس کے اوپر اتنا کریز بڑھا کہ اس نے چیٹنگ کرنا شروع کر دی. جبکہ بچہ بہت انٹیلیجنٹ تھا, اچھا بچہ تھا, صحیح. ہم ایک بیلنس کریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہمارے بچے کے اندر بیلنس ہو, اس کی طرف ہم محنت کر رہے ہیں کہ وہ کیا کریں اس کے ساتھ کہ یہ چیز بن سکے. دو ایک دو پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں. ضرور دے جائے محمد والے محمد, اس سلسلے میں ہمیں دوبارہ اسلام کی تعلیمات سے مدد ملتی ہے. اور اسلام کی تعلیمات ہم سے یہ کہتی ہیں کہ تم کسی کی تعریف کرنے میں بغض مت دکھاؤ, کنجوسی مت دکھاؤ. مثلا اگر کسی آدمی کے اندر کوئی خوبی ہے تعریف ہو, اس کی تعریف ہونی چاہیے. بچے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, اگر آپ بچے کے اندر کوئی اچھائی دیکھ رہے ہیں تعریف کرنے میں دیر نہ لگائیں. اچھا معمولاً ہم لوگ جو مثلا باپ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا سخت ہوتے ہیں, مائیں اس معاملے میں ذرا پیاز ہوتی ہیں, اور ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ باپ ہونے کے ناطے تھوڑا سا اس معاملے میں کنجوز ہوتے ہیں. اور وہ بھی اپنے بچوں کی تعریف ذرا کم کرتے ہیں ان کے منہ پر, اور ہم شاید اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ نہیں یہ بھی ضروری حصہ ہے, یہ ایک حصہ ہے. اگر آپ بچے میں کوئی اچھائی دیکھ رہے ہیں اپنے بچے کے اندر, تعریف کریں اس کی. کیا ہوگا اس سے, بچے کا اسٹینڈرڈ امپروو کرے گا. وہ یہ سمجھ جائے گا کہ میری اچھائیوں کو نوٹ کرنے والے لوگ ابھی ہیں یہاں. اگر اس نے بہت اچھا کام کیا اور میں نے اس کی تعریف نہیں کی, تو وہ اس بات سے اپنے اندر اڑھے گا کہ میں نے اتنی محنت کی اور کسی نے ایک دیکھا بھی نہیں کہ میں نے کیا کیا. تعریف کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اچھائی کے اوپر تعریف کرنا. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ برائی پہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اگر بچہ کسی سے لڑ کے آیا ہے, آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہو کہ لڑ کے آیا ہے تو مہندرا بیٹا چیمپئن ہے, بس قطعاً اس پہ تعریف نہیں ہونی چاہیے. ورنہ یہ سیکھ جائے گا, یہ بھی سیکھے گا, اور پھر اس میں اپنے آپ کو بہت آگے لے جانے کی کوشش کرے گا. ابھی پوائنٹ کیا ہوا, وہ یہ کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ایک میکینزم ہوتا ہے اور وہ ان کو برائی سے روک لیتا ہے. تو وہ گندے یونیفارم پہن کے نہیں آتے, جوتوں کو پالش کر کے آتے ہیں, اپنی کتابوں کو صاف ستھرا رکھیں گے, اور یہ جو اندر کا میکینزم ہے وہ اس سے کہہ رہا ہوتا ہے بہتر کرو بہتر کرو. اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اگر بچہ پیدائشی ایسا ہی ہے, بعض ہوتے ہیں پیدائشی ایسی ہو, ایک علیحدہ معاملہ, نہیں ہے ایسا تو کیا کریں؟ تعریف کے ذریعے. اچھا آپ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی تعریف کے چند جملے کیسے کر سکتے ہیں کام؟ جانوروں تک تو کر لیتے ہیں, انسان تو پھر بنی آدم ہے, آدم کا بچہ ہے, جانوروں تک تو کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم سارے گھر کے راز نہیں کھولنا چاہیے. کبھی آپ نے کوئی بلی کتا پالا یا نہیں پالا؟ کتے نہیں پالے, ایک ماحول خراب ہوتا ہے. جانور پالے یا نہیں پالے, تو جانور کے پالنے میں عجیب انسان کو درد مل سکتے ہیں. اگر جانور کو دیکھیں, اس کا برین بہت چھوٹا سا ہے, فزیکل برین بھی اس کا بہت چھوٹا ہوتا ہے, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں آپ کو نظر آئیں گی جو آپ کو تربیت کے مرحلے میں بہت مدد دیں گی. اب میں تفصیل نہیں بتاؤں گا ظاہر ہے کہ میں جانوروں سے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں, لیکن ایک دنیا بسی ہوئی ہے. اور آپ بہت سارے جانوروں کے اندر خاصیتوں کو دیکھیں گے, تو انسان یقیناً سیکھے گا اگر ہم نے مہارت دکھائی, تھوڑی بہت مہارت. تو جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں بچوں کا اندر کا میکینزم امپروو کرنا ہے. پیدائشی اچھا ہے تو وہ تو اچھا ہے, اگر پیدائشی نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے کریں؟ اس کو تعریف دے کر تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں. البتہ دوسرا پہلو یہ تھا کہ تعریف دینے میں ہم ہرگز یہ نہ کریں کہ وہ تعریف کا بھوکا بن جائے. یہ نہیں کرنا ہے, کیونکہ اگر ہم نے اس کو تعریف کا بھوکا بنا دیا تو میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے کریز بن جائے گا, اس کے لیے دیوانگی بن جائے گی. اس دیوانگی میں وہ کوئی بھی جرم کرے گا تاکہ اس کی تعریف ہو جائے. بس قسمتی سے اس کی بہت پیچیدہ شکلیں میں نے دیکھی بھی ہیں. یعنی کہ ایک ایسا آدمی جو ٹیلنٹ کے اعتبار سے شاید دنیا کی کوئی بڑی یونیورسٹی بچی ہوگی جہاں پر اس نے نہ پڑھایا ہو, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ دو نمبر کام بھی کر رہا ہے, جبکہ انتہائی ٹیلنٹڈ. اگر وہ دو نمبر نہ کرے تو اس کے ٹیلنٹ میں اور اس کی اکیڈیمک ایکسلنس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, پوری دنیا اس کا اعتراف کر سکتی ہے, پھر بھی دو نمبر کر رہا ہے. کیوں؟ کریز آ گیا اس بات کا کہ نہیں مجھے تعریف لینی ہے. اور اتنے بڑے لیول پہ جا کر بھی انسان کو بعض غلط عادتیں ذلیل کروا سکتی ہیں. ایک بات یہ جملہ میں نے آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس کو ذہن میں رکھیے گا, غلط عادت کہیں نہ کہیں ذلت دے گی, غلط عادت کہیں نہ کہیں ذلیل کرے گی. اچھا یہ ہے کہ میں اپنی غلط عادت کو تنہائی میں خود ہی پکڑ لوں, ورنہ مجھے ذلت کے بعد صحیح کرنی پڑے گی. معاشرتی ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ میں اپنے اوپر سختی کر کے اپنی غلط عادت کو صحیح کر لوں. درود بھیجے گا محمد وال محمد. بات ہوئی کہ وہ جو اندر کا تقویٰ ہے وہ ایک علم سے آتا ہے, کنٹرول سے آتا ہے اور یقین سے. کنٹرول کے لیے یہ کہا گیا کہ کچھ بچوں کے اندر بلٹ ان میکینزم ہوتا ہے, وہ ان سے کنٹرول کروا لیتا ہے, وہ اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے. جن میں یہ کمزور ہے ان کو ہم تعریف کے ذریعے سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اب یقین کے لیے کیا کریں؟ یہ جو یقین کا پہلو ہے یہ بہت ایک پیچیدہ معاملہ ہے, یقین کا معاملہ, کیونکہ یقین بعض اوقات غلط پہ بھی بہت جلدی آتا ہے, بعض اوقات غلط پہ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے. مثال کے طور پر اب کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ گمراہی پہ یقین کر لیتے ہیں اور اپنی گمراہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں پورے یقین کے ساتھ, تو وہ غلط چیز پہ یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں خودکشیاں بھی ہو جاتی ہیں اور نہیں معلوم کیا کیا حرکتیں ہو جاتی ہیں. یہ جو بہت سارے خودکش بمبار آج کل آپ کو مل رہے ہیں اور پاکستان تو اس کی پروڈکشن کی ٹھیک ٹھاک مارکیٹ بنی ہوئی ہے, ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, تو یہ کہاں کیا ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو موت کے منہ میں کیوں دے رہے ہیں؟ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کو اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی نے نہیں کیا ہے, کہا بھی نہیں کبھی, پھر بھی کر رہے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے غلط بات کے اوپر کہیں یقین حاصل کر لیا ہے, غلط بات کے اوپر یقین ہو گیا ہے کہ نہیں اس کام میں بہتری ہے. اب ہمیں بچے کے ساتھ کچھ ایسا لے کے چلنا ہے کہ بچے کو صحیح پہ یقین ہو اور وہ میں نے کلر کیا تھا توہمات کا شکار نہ ہو جائے, غلطیوں کا شکار نہ ہو جائے, اس کا یقین صحیح جگہ پہ چلنا چاہیے. مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد وال محمد. ہم نے کسی بچے سے کسی بہت حساس موقع پر, حساس موقع وہ ہوتا ہے جہاں سے بچہ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے, آپ نے بات کہہ دی, اس نے لے لی, ایک ایسا حساس موقع بچے کے ساتھ بہت آتے ہیں. کسی حساس موقع پر ہم نے بچے سے کہا کہ دیکھو بیٹا اگر بسم اللہ کہو گے نا تو کام صحیح ہو جائے گا. صحیح بچے نے پکڑ لیا, بسم اللہ کہے گا تو کام صحیح ہو جائیں گے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچہ کرکٹ کھیل رہا ہے اور اس کو ایک شاٹ مارنا ہے اور اس نے بسم اللہ کہا اور شاٹ نہیں لگا, اب کیا ہوگا؟ اب آپ سے کہے گا بھی نہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا, میں نے بسم اللہ کہا تھا اور وہ شاٹ نہیں لگا ہے جو میں لگانا چاہ رہا تھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو قانون دیا تھا تو پورا قانون نہیں دیا تھا, آپ نے بات صحیح کہی تھی, بسم اللہ کہو تو برکت آتی ہے, لیکن آپ اس کو یہ سمجھانا اس کی کم عقلی اور کم عمری کی وجہ سے بھول گئے تھے کہ برکت کسے کہتے ہیں. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں جو چاہوں گا بسم اللہ کہہ کے حاصل کر لوں گا, اور شاید ہم اس کو یہ نہیں بتا پائے کہ کچھ چیزیں ہمارے لیے اہم ہوتی ہیں حقیقت میں اہم نہیں, ہم نہیں بتا پائے. مثلا کسی بچے سے ہم نے کسی خاص موقع پہ کہا کہ بیٹا اس طرح جو مانگو پورا ہوگا اور اس نے بھی پکڑ لیا, دو چار دفعہ اس نے مانگا پورا ہو بھی گیا, اب اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ اب میں جو مانگوں گا وہ پورا ہوگا. میں نے اپنے بچے کا آپ کی خدمت میں بہت پہلے عرض کیا تھا, میں فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا, وہ اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا, گرمیوں کے امتحانات ہیں شاید نہیں سردیوں کے دن, سورج دیر سے نکل رہا تھا, ٹائم تھا, میں نے کہا تم تیار ہو گئے ہو, ابھی فجر کا وقت باقی ہے پڑھ لو بہتر ہے, بچہ بالغ نہیں ہے, میل سے نہیں, کم عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, وضو کر کے پڑھنا شروع کی, اس نے تیزی سے نماز پڑھی دو رکعت اور جیسے ہی قدم کی اٹھ کے جانے لگا, میں نے کہا بیٹا آپ نے اچھا کیا نماز پڑھی, آپ دعا بھی مانگا, دعا اللہ کرنے والا. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فوراً مجھ کے دیکھ کے کہا اتنا مانگتا ہوں دیتا کہاں ہے, ठीक है, अब मुझे सब्र करना है, मेरे बच्चा है, और मैं मेरा जहन फौरन ये कह रहा है कि हाँ ये हो गया होगा, किसी कोई चीज मांगी होगी जो इसको नहीं मिली होगी, ठीक है। मैंने कहा बेटा क्या आप क्यों क्यों कह रहे हैं? कहने का मैं इतनी दफा कहता हूँ मुझे 3 बजे की साइकिल दिला दे, क्यों नहीं दिलाता है? ठीक है, उसका वैलिड रीजन है। वो कह रहा है कि भाई आपने कहा था कि मांगो खुदा देगा, उस ओनी अच्छा जिन रखो तो देता क्यों नहीं है? मैं मांग रहा हूं, ये थोड़ी कहा था कि 3 पहिये वाली साइकिल नहीं मांगनी, मांगने में तो सब कुछ आता है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि मूसा मुझसे मांगो चाहे जूते का तस्मा ही क्यों ना, वो मांग रहा है, हक है उसका या नहीं है? कुल 100% उसका हक है कि अगर उसको साइकिल अच्छी लगती है साइकिल मांगिए। सिर्फ ये कि हमें उसको समझाना पड़ेगा कि देखो बेटा, या खुदा वो चीज देगा या उससे बेहतर देगा, ये हमने समझाना कि या तुम्हें खुदा वो देगा जो तुम मांग रहे हो, और अगर वो नहीं दिया तो क्या करेगा? कंफर्म उससे बेहतर देगा, कंफर्म उससे बेहतर देगा। तो मुझसे पूछ सकता है कि ठीक है उससे बेहतर फिर क्या दिया? यहां पर मैं उसको एक और कॉन्सेप्ट दूंगा, वो कहूंगा कि खुदा जल्दी नहीं करेगा, तुम्हारी उम्र पड़ी है, खुदा जल्दी नहीं करेगा, ऐसे टाइम पे तुम्हें देगा जब तुम्हें जरूरत सबसे ज्यादा होगी। खुदा भुलाएगा नहीं, उसके रिकॉर्ड में डिलीट नहीं होगा, उसके रिकॉर्ड में आ गया है कि तुमने मांगा है, अब वो या तुम्हें यही देगा या इससे ज्यादा देगा। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा सब्र करो, शायद 3 पहिये वाली साइकिल आने वाली है, और अगर 3 पहिये वाली साइकिल नहीं आई मुमकिन है उससे बड़ी कोई चीज आने वाली है, और कुछ अर्से के बाद यकीनन ये बच्चा एहसास करेगा कि नहीं मुझे खुदा ने बेहतर भी दिया है, हमें उसके साथ चलना होगा। ये वो अकलमंदी है जो हमें करनी होगी। अच्छा, ये हम कब कर पाएंगे? जब हमारा उसके साथ डायलॉग होगा, दरवाजा खुला होगा। अगर दरवाजा ही खुला हुआ नहीं है तो वो बेचारा अपनी गलतियों में घूमता रहेगा, दीन से उसका ईमान खत्म होता रहेगा और हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। मतलब मैंने अर्ज किया, एक बच्चे को आदत है कि वो बिस्मिल्लाह कहकर काम करता है, काम हो भी जाता है। यहां तक हमने देखा है कि जिस चाबी से दरवाजा नहीं खोलता था वो खोल लेता था, एस्टॉनिशिंगली, गैर यकीनी तौर पर कि वो उस चाबी से भी खोल लेता था बिस्मिल्लाह कहकर, और उसको पूरा यकीन था कि मैं बिस्मिल्लाह करूंगा ये काम होगा। सही है, मैं नहीं चाहूंगा कि उसका यकीन गलत वजह से खराब हो जाए। तो मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा सा उसको संभाल लूं कि बेटा कुछ जगहों के ऊपर खुदा ने बताया तुम्हारा इम्तिहान भी देगा, कुछ जगहों पे इम्तिहान भी देगा, शायद हर चीज में अगर तुम्हें रिजल्ट मिलता रहा तो तुम उस इम्तिहान से महरूम हो जाओगे जो खुदा बड़े लोगों के लिए रखा करता है। कुछ जगहों पर तुम्हारा इम्तिहान भी देगा, शायद नहीं देगा। तो कहेगा कि वो मुझे क्यों नहीं देगा? तो मैं उसको कहूंगा कि बेटा शायद खुदा को तुम्हारा पुकारना उस चीज से ज्यादा अच्छा लगता है जो तुम उसे बुलाओ, ये खुदा को ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि खुदा तुम्हें चीजें देके खुश नहीं करना चाह रहा, खुदा तुम्हें अपनी मोहब्बत देके खुश करना चाह रहा। थोड़ा सा टाइम लगाओ उसको। ये जो तशरीह ये किसने देनी आपने? और अगर आपने तशरीह नहीं दी बच्चा गलत फहमी में फंस जाएगा, खुदा ना करे नाऊज़ बिल्लाह, दुआ से उसका यकीन खत्म हो जाएगा, बिस्मिल्लाह से उसका यकीन खत्म हो जाएगा, नाऊज़ बिल्लाह ताला, अल्लाह के सुनने पे उसका यकीन नाऊज़ बिल्लाह ताला कम हो जाएगा। तो नहीं खुदा सुनता भी है नहीं सुनता, आपको ये कहना पड़ेगा कि नहीं बेटा सिस्टम है, निजाम है, उस निजाम के अंदर ये चीजें इस तरह चलती हैं। अच्छा, इसके नतीजे में क्या होगा? अगर आपने उसूल कानून जाब्ता सही बता दिया, अब उसके अंदर एक यकीन होगा, अब यकीन ये यकीन उसके लिए तकवा बनाएगा और उसको गुनाहों से बचाएगा। ये मैकेनिज्म किस तरीके से अमल करेगा? दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। इसमें बहुत खूबसूरत एक इजाफा होगा, आपका वो यकीन जिस पर आपने अपनी जिंदगी में तजर्बा कर लिया है, बहुत खूबसूरत इजाफा वो यकीन होगा जिसका आपने तजर्बा कर लिया है। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए आपने अपनी जिंदगी में कहीं सुना बचपन में बड़े होकर कि भाई अम्मा युजीबुल मुस्तर इज़ा दाहु वयक्षिकुसु, इस आय करीमा का एक असर आपने इसको सुना آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا اور اس تجربے سے آپ کو یقین مل گیا کہ اس کا اثر ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ عجیب ہوا, میں نیا نیا طالب علم بنا تھا, ایک دفعہ قم سے اپنے مدرسے پانسار میں ہوا کرتا تھا جانے کے لیے, اصفہان کے نزدیک تھا, قم سے اصفہان جانے کے لیے ہم بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے. عید کا زمانہ تھا, ایرانیوں کی عید کا, بس ہر ایرانی سمجھ میں روڈ کے اوپر ہوتا ہے, بس نہیں مل کے دے رہے تھے. ہم تقریباً 2.5-3 گھنٹے میرے خیال میں کھڑے رہے اور ہمیں بس نہیں ملی. ہمارے ساتھ ایک سینئر تھے, ہم دو جونیئر تھے اور وہ سینئر تھے. اس زمانے میں پیٹرن یہی ہوا کرتا تھا کہ بھائی جونیئر جب جائیں گے تو کوئی سینئر کے ساتھ جائیں گے, یہ اس طرح کی اچھی بات تھی. ہم لوگ بہت تھک گئے, پریشان, پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی, مغرب بھی نزدیک آ رہی ہے, پھر وہاں پہنچنے کا 4 گھنٹے کا راستہ تھا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بہت پریشان. اچھا وہ جو سینئر تھے ہمارے بالکل مطمئن, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اب جب 2.5-3 گھنٹے گزر گئے, جو مجھے یاد آتا ہے کہ شاید 4 گھنٹے کے قریب گزرے تھے, بہرحال کافی وقت گزر گیا اور ہم تھک کے چور ہو گئے اور اس بندے خدا کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں. تو ان سے ہم نے کہا, ہم نے کہا بھائی خدا کا واسطہ کچھ کریں گے, یہ بس تو آئے کم از کم, یعنی وہ تو کوئی مشکل کام نہیں. کیا مطلب کیا کرنا ہے, 4 گھنٹے سے کیا کر رہے ہیں میری آپ, وہ کوئی مشکل نہیں ہے, کہ کیا کریں, اما یو جی کو پڑھے نا آپ, اما یو جی. اچھا میں نے کہا بھائی یہ پڑھوانے کے موڈ میں ہے تو چلو پڑھ دیتے ہیں, آپ کو کہہ رہے ہیں خدا شاہد ہے, پڑھنا شروع نہیں کہتا ہماری بس آ گئی. صحیح, اچھا یہ درود دیجیے گا محمد والے محمد صلی اللہ. اچھا جو بھی سن رہا ہوگا اگر وہ کریٹیکل ہو تو وہ فوراً کہے گا مولانا اتفاقات بھی کچھ ہوتے ہیں, بات صحیح, اتفاقات بھی کچھ ہوتے ہیں. تو ممکن ہے کہ ایک انسیڈنس ہو گیا کہ ہم نے پڑھنا شروع کیا, 4 گھنٹے بعد تو آنی تھی نا, کہیں نہ کہیں وہ آئی گئی اتفاقہ مجھے ٹائم پر, یہ ہو سکتا ہے. لیکن جو میرے ذہن کے اوپر اس واقعے کا اثر بنا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. یہ واقعہ میرے ساتھ تقریباً 30 سال پہلے ہوا تھا, کیا میں بھلا سکا ہوں ابھی تک؟ نہیں, میرے اوپر پرنٹ ہے, شاید وہ منظر بھی ابھی مجھے یاد آ رہا ہے. یہ جو پرسنل ایکسپیرینس ہوتے ہیں یہ باپ کی وہ میراث ہے جو بچے کو ملنی چاہیے, یہ وہ میراث ہے جو ملنی چاہیے. دولت جلدی ختم ہو جائے گی, باپ کی بیوی عزت بھی زیادہ عرصے نہیں چلے گی, لیکن باپ کا دیا ہوا علم قبر تک بھی جائے گا, کوئی مشکل نہیں. یہ وہ میراث ہے جو ملنی چاہیے. آپ کی زندگی میں کچھ تجربے ہوئے ہوں گے, ان تجربوں سے آپ نے یقین حاصل کیا ہوگا, اس یقین کو آپ کی اولاد تک پہنچنا چاہیے. اور ظاہر پہلی شرط یہ کہ کچھ یقین ہوئے ہوں گے آپ کے پاس, ان کو ڈھونڈنے کہ وہ یقین کیا ہے. البتہ میرے جیسا آدمی جو تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے اولاد سے کہتے وقت یہ کہتا ہے میں نے یہ سمجھا ہے, میرے ساتھ ایسے ہوا ہے, چاہو تو تم بھی ٹرائی کرو, تم بھی دیکھو, شاید تمہارے ساتھ بھی ویسے ہی, یا شاید مجھ سے بہتر ہو, کیونکہ میں اپنی اندر کی کیفیت میں اس جگہ پہنچا ہوں اور شاید تمہارا اندر مجھ سے بہتر ہوگا, تو شاید تمہیں کچھ اور نصیب ہونے والا ہو, مجھے یہ ملا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کے ذاتی تجربے بنتے ہیں اور ان ذاتی تجربوں میں آپ کا یقین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ. جو آج کی دن ہم نے کوشش کی مجھے کہ بچوں کے اندر ایک میکینزم کیسے بنتا ہے, علم, کنٹرول اور یقین سے, اور کنٹرول کے لیے کچھ چیزیں کہیں اور یقین کے لیے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی. اچھا اسی دوران میں کل شاید ایک ٹاپک آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مادہ کے پیچھے جو دنیا ہے اس سے تعلق بچے کا کیسے جوڑا جائے, وہ اسی طرح جڑے گا. کیا آپ اسے بتائیں گے کہ میں نے خود جب ماورائے مادہ میٹافیزیکل مادے کے پیچھے کی جو زندگی ہے اس کا تجربہ کیا تو یہ میرے تجربے کامیاب گئے, میرے یہ تجربے کامیاب گئے ہیں, اور ان تجربوں کی وجہ سے مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس مادی دنیا کے پیچھے بہت بڑی ایک دنیا بسی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ روایات کے اندر بہت تفصیل سے بیان ہوئی ہے, لیکن آپ کے تجربے کی اہمیت ہے, آپ کے تجربے کی اہمیت ہے. تو آپ کی زندگی میں کچھ تجربے کرتے رہے, کچھ نہ کچھ تجربے کرتے رہیں جو آپ اپنی اولاد کو منتقل کر سکیں. کل ہم نے گفتگو ہوئی کے دوران کچھ باتیں کہیں تھیں گھر کے اندر کے ماحول کے حوالے سے، اور طبیعتاً اس سے بچے بہت پریشان ہوتے ہیں. اس پریشانی کا بھی ایک حل یہیں پر ہے. آپ کے پاس کچھ بچے ایسے آ سکتے ہیں جو آپ سے شکایت کریں گے کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر ماحول اچھا نہیں ہے. اور میرا اپنا خیال ہے طبیعتاً بچے اس ماحول میں اپنے آپ کو الجھانا نہیں چاہتے، لیکن بہرحال ان کو الجھنا پڑتا ہے. ظاہر ہے جب خدا نہ کرنا اس بلّہ ماں باپ کے اندر کوئی جنگ چل رہی ہے، کوئی لڑائی چل رہی ہے، تو خواہ نہ خواہ بچے کو باپ یا ماں کی طرف تھوڑا بہت جھکاؤ دینا پڑ جاتا ہے. وہ اس سے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں. جو عقل مند ہوتے ہیں وہ بےچارے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بچ نہیں پاتے ہیں کیونکہ اسی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. اس بچے کو آپ کیا امید دے سکتے ہیں؟ آپ اس کے ماں باپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ اس کے ماں باپ کے جھگڑے کو ختم نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے اس معاملے میں. تو آپ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم گھر چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، ظاہر کہ نہیں کرنا ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس بچے کو خدا کے نزدیک لایا جا سکتا ہے. خاص حالتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کسی کو خدا کے نزدیک لانا آسان ہوتا ہے. ان میں سے ایک ہوتی ہے، سوچ معذرت چاہتا ہوں اگر کچھ کو منفی لے، ایک وہ انسان ہوتا ہے جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو. اس کو خدا کے نزدیک لانا آسان ہوتا ہے اگر کوئی اس کو کوئی عقل مند آدمی مل جائے. اگر کوئی واقعی عقل مند مل جائے تو اس کو خدا کے نزدیک لانا آسان ہوتا ہے. اب وہ کسی چیز کا عشق ہو یا کسی بندے کا عشق ہو یا کسی بھی چیز کا عشق ہو، جس کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے اس کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ خدا وہ اصلی محبوب ہے جس سے تم کو جانا تھا. یہ کیا جا سکتا ہے. جس کے اندر تڑپ ہی نہیں ہے اس کو دھکا دینا بہت سخت کام ہوتا ہے. جس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو کسی طرف کھسکانا آسان ہوتا ہے نسبت تک. لیکن میں نے عرض کیا اس کے لیے کوئی بہت عقل مند آدمی چاہیے، ورنہ اس موقع پہ وہ اتنا دیوانہ ہوا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس سے ہٹ کر کچھ سوچنے کو تیار ہوتا ہی نہیں. تو اس وقت کوئی عقل مند آدمی چاہیے جو اس کو بتائے کہ بھائی جو تم کر رہے ہو اس میں تمہاری زندگی کا محاصل نہیں ہوگا، اصل محاصل اس میں ہوگا. ایک انسان وہ جس کے اندر کوئی عشق ہے اس کو لانا آسان ہے. ایک اور انسان کون سا ہے؟ جو کسی مصیبت میں پڑا، جو کسی مشکل میں پڑا، جو مصیبت میں پڑا ہوتا ہے، مشکل میں پڑا ہوتا ہے، وہ اپنے لیے سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اب اس بیچارے کو کبھی کوئی غلط سہارا مل جاتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پیروں مریدوں کے چکر میں پڑ جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، بےچارا سر مارتا پھرے گا، پوری زندگی شاید انہیں کے پیچھے گزار دے. کاش اس وقت اس کو کوئی صحیح جگہ پہنچا دے اور اس کو بتا دے کہ وہ درد اس کے اوپر اس کی مشکل حل ہو سکتی ہے. وہ درد کون سا درد، کہاں جانا چاہیے. البتہ پورے سسٹم کے ساتھ، پورے سسٹم کے ساتھ. تو جو ہم لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں اگر تم یہ کام کرو نا تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی، اب وہ ساری کو کافی کھینچ دیتے ہیں اور اس میں وہ ساری بھی ڈال دیتے ہیں جو اس ساری میں ایکچولی آنی نہیں تھی. اور جب وہ مرادیں پوری نہیں ہوتی تو اس کی تباہی کا ایک اور عالم ہوتا ہے. نہیں معلوم یہ مناسب ہے یا نہیں ہے. مشہد مقدس میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ نکاح پڑھنے کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے مشہد مقدس میں، روضہ امام کے بیسمنٹ کے اندر وہاں انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے کہ وہاں پہ جا کے بچے بچوں کی نکاح ہوتے ہیں. مشہد میں ایک کہانی مشہور ہے، نہیں معلوم کہانی ہے حقیقت جو کچھ وہاں پہ مشہور ہے، کہ اگر کسی پرہیزگار متقی کا وہاں پہ نکاح ہو رہا ہو اور جس کی شادی نہ ہو رہی ہو وہ ان پرہیزگار لڑکے لڑکی سے کہے کہ میرے لیے دعا کریں تو اس کی شادی ہو جائے گی. وہاں پر اس قسم کی ایک اسٹوری مشہور ہے. اب میں آ رہا ہوں کہ واقعی حقیقت ہے بھی ہے نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ ایسی مشہور ہے. تو مجھے یاد ہے کہ جب میرے اپنے بچے کا بیٹے کا وہاں پہ نکاح ہو رہا تھا تو وہاں پر ایک بچی آئی اور اتنا گڑ گڑا کے اس نے میرے بچے سے ریکویسٹ کی کہ اس کی شادی کے لیے دعا کرے. میں سوچا تھا کہ یہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو کوئی ذرا سا دھکا دے تو یہ کہیں پہ بھی کھسک سکتی ہے، کیونکہ ڈیسپریٹ ہے، بالکل ایج پر ہے. کہیں پر بھی اس کو دھکا دیا جائے یہ جا سکتی ہے، لیکن اس کی مشکل حل ہونی چاہیے، مشکل حل ہونی چاہیے. یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ہم کام کر سکتے ہیں. آپ کی زندگی میں بھی آئیں گی. اچھا اگر اپنی زندگی میں آئیں تو کیا کریں؟ اپنی زندگی میں تو آ سکتی ہوں. ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کریں تو کہ اپنے آپ کو بلا دیں کیا؟ ہماری زندگی میں بھی کچھ موقع ایسے آئیں گے جب ہم بہت ڈیسپریٹ ہوں گے اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس موقع کے اوپر شیطان بھی آتا ہے. اور وہ کہتا ہے پچھلی دفعہ بھی اس دفعہ ایسے ایک موقع پہ تم نے اتنا کچھ کیا تھا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا. بہت سنبھالنا پڑتا ہے انسان کو. میں نے شاید آپ کی خدمت میں واقعات کیا تھا, وقت بالکل اختتام پر ہے لیکن جلدی سے عرض کرتا ہوں. کسی نے مجھے فون کیا پاکستان سے باہر, مجھ سے سوال رکھا بہت ڈرتے ہوئے. اس نے کہا کہ میں شاید اپنے امام کے اوپر اپنا یقین کھو بیٹھا ہوں. میں نے اس کو یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا. ایسا بہت ہے روایات کے اندر کہ کوئی امام معصوم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں کافر ہو گیا. تو ہم نے فرمایا پہلے مرحلے میں میں دیکھا کہ اہل بیت تسلی دیتے تھے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا. اتنا یعنی جو آدمی اتنا مخلص ہے کہ اپنے بارے میں یہ ڈر رہا ہے تو یقیناً اس نے کفر نہیں کیا ہوگا. کیا ہوتا تو پھر ڈر ڈرتا ہی نہیں کریے. تو اب وہ اتنا ڈر رہا ہے اور اس نے مجھے فون کیا کہنے کا کہ میرا شاید امام کے اوپر یقین ختم ہو گیا ہے, نعوذ باللہ. میں یہ ہوگی, میں نے کہا دیکھو برادر ایسا نہیں ہوا ہوگا, میں تمہیں کافی عرصے سے جانتا ہوں. میرا اپنا یہ خیال ہے, میں اسے کبھی نہیں ملا تھا لیکن فون پہ بات کی. میں نے کہا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا. اب تم تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جاؤ, تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جاؤ, یہ بتاؤ ہوا کیا. یہ بہت عجیب ہے, اللہ نہ کرے کہ وہ اس بات سے ناراضی ہو کہ میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں. میرے خیال میں راضی ہو گئے ان شاء اللہ. اس نے بتایا کہ میں ٹریولنگ کر رہا تھا اور میری وائف پریگنینٹ تھی اور وہ میرے ساتھ تھی, اور وہ پاکستان سے باہر ایک ملک کے اندر جا رہے تھے ایک ہائی وے کے اوپر جو بالکل سنسان تھی, اور باتوں باتوں میں ان کا جھگڑا ہو گیا. باتوں باتوں میں وائف کا جھگڑا ہو گیا اپنے شوہر یا ان دونوں کا, اور اس نے اس سے کہا کہ تم مجھے یہیں اتارو. اور کہنے لگا کہ وہ مجھ سے اصرار کر رہی تھی کہ میں اس کو وہاں اتاروں, جبکہ وہ بالکل بیابان تھا. وہاں پہ اتارنے کا مطلب یہ کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا, پھر مر سکتی تھی وہ. کہنے لگا کہ میں نے اس سے کہا کہ میں نہیں اتاروں. تو اس نے سٹیئرنگ ویل کے اوپر حملہ کیا اور گاڑی کو موڑنا شروع کر دیا. تو کہنے لگا کہ مجھے دوسرا خوف یہ آیا کہ یہ جس حساب سے موڑ رہی ہے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ہم دونوں بھی مارے جا سکتے ہیں. تو کہنے لگا کہ تیسرا یہ ہوا کہ میں نے سوچا کہ میں اس کو دھکا ماروں, اور اس کو دھکا دے کے پیچھے کروں تو مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کو کچھ ہو جائے. اور کہنے کا کہ چوتھا مجھے خطرہ یہ تھا کہ اگر میں نے کچھ نہیں کیا یہ گھر پہنچ کے طلاق ہی نہ لے لے. پاکستان تو ہے نہیں, وہاں تو دیر نہیں لگے گی. کہنے کا کہ اس ڈیسپریٹ حالت میں میں نے زور زور سے چلا کر وقت کے امام کو بلایا, اور میں نے امام سے کہا کہ مولا آپ میری مدد کریں, میں بے بس ہو گیا. نہ میں اس کو سمجھا سکتا ہوں, اس کا دماغ خراب ہوا, نہ میں اس کو مار سکتا ہوں, نہ میں اس کو روک سکتا ہوں, نہ میں یہاں چھوڑ سکتا ہوں, میں کیا کروں, میں پھنس گیا ہوں. تو کہنے کا میں نے زور زور سے امام کو چلا چلا کے بلانا شروع کیا. کہنے کا مولانا لیکن افسوسناک بات یہ کہ امام تشریف نہیں لائے. کہنے کا امام نہیں آئے. کہنے کا میں رات کو گھر پہنچا اور میرے دل میں اس بات کا بہت غم تھا کہ امام کیوں نہیں آئے. کہنے کا کہ میں دل میں اتنا شکوا ہوا, نعوذ باللہ. کہنے کا میں بہت پاگل ہوں, میں نے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, میں یہ میں وہ, اور مجھے بہت ڈر ہے کہ میں شاید اپنے امام سے یقین اپنا کھو بیٹھا ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تم نے توبہ کی ہے؟ کہنے کا مولانا بہت کر چکا ہوں, بہت رو چکا ہوں, میں ان شاء اللہ خدا قبول کرنے والا ہے. اب معاملہ نہیں بچا ہوگا, امام کریم ہے. ٹھیک ہے تم نے غلط کیا, تمہیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن امام کریم ہے. کریم جو ہوتا ہے وہ ایک دفعہ کہو معاف کرو تو معاف کر دیتا ہے. امام کریم معاف کر. کہنے کا مولانا وہ تو معاف کر دیں گے لیکن آئے کیوں نہیں ملا کر, یہ تو ابھی بھی باقی ہے کہ آ جانا چاہیے تھا. میں کہا دیکھو برادر, ایک تو ہے کہ میرے اور تمہارے کہنے پر امام اگر آئے ہیں تو پھر وہ امام نہیں ہے, میں فیصلے کر رہا ہوں. امام فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھے, وہ کب بہتر سمجھیں گے کہ آئیں اور کب بہتر سمجھیں گے کہ نہیں آئیں, میں فیصلہ نہیں کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اپنی مشکل کو سوچو تو تمہاری مشکل کیا تھی؟ کہنے کا ایک تو یہ کہ میں اس کو وہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا. میں نے کہا کیا تم نے چھوڑا؟ کہنے کا نہیں. دوسری مشکل, کہنے کا وہ اتنا چھینا جھپٹی کر رہی تھی, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا. میں نے کہا کہ کیا ہوا یا نہیں؟ تو کیا تمہیں مارنا پڑا جس کی وجہ سے بچے کو کچھ ہو جائے؟ کہنے کا نہیں, وہ بھی نہیں ہوا. چلا چلو کہ وہ خاموش ہو گئی. کیا اسے طلاق لے گی؟ کہنے کا نہیں, وہ بھی نہیں ہوا. میں نے اس سے کہا کہ دوسرا تھے امام اور کیا کہتے ہیں, سب کچھ تو ہو گیا, صحیح ہو گیا بھائی. تمہارے جتنے خطرے تھے وہ دور ہو گئے, تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوا. امام تشریف لاتے تو کیا ہونا تھا؟ یہی ہونا تھا نا کہ جتنے مسائل تھے وہ حل ہونے تھے تمہارے، الحمدللہ رب العالمین تمہارے سارے مسائل آنے، ابھی تک وہ میاں بیوی بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، بچے ہیں الحمدللہ. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تمہارا گھر محفوظ ہے، تمہاری زندگی محفوظ ہے، تمہاری بیوی تمہارے ساتھ خوش ہے، امام کی نصرت اور کیا کہیں گے؟ جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تھا الحمدللہ رب العالمین، سب کچھ ہاتھ میں ہے، تو ایک دم سے جیسے اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا، کہنے گا مولانا اب سمجھ میں آ گیا امام نے نصرت کی ہے، امام نصرت. یہ جذبہ کیا ہے؟ یہ جذبہ ایک بڑا لطیف سا جذبہ ہے. ہم جیسا گناہ گار بھی چاہتا ہے کہ میرا امام سے کوئی تعلق ہو، کوئی تعلق ہو. ٹھیک ہے میں اگر پکاروں وہ تشریف نہ لائیں میرے سامنے، لیکن اور مجھے پتا ہے کہ مثلا میں گناہ گار آدمی ہوں، میرے پکارنے میں وہ طاقت نہیں ہے جو عرفا کے اندر ہوتی ہے، لیکن مثلا میرا جیسا گناہ گار بھی سوچتا ہے کہ تھوڑا سا رشتہ تو ہو کم از کم. اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اتنا رشتہ ہے یا نہیں، تو مطمئن ہو کے کہتا ہوں کہ اتنا رشتہ ہے. صحیح ہم نے گناہ بہت کیے ہیں، ہم لوگوں نے غلطیاں بہت کی ہیں، لیکن کسی نے امام سے کہا کہ مولا ہمارے لیے دعا کرے، جب خط بھیجے کرتے تھے امام جواب میں بڑا خوبصورت لکھ کر بھیجا، ورنہ اگر ہم دعا نہ کرتے تو دشمن تمہیں کچل دے، ہماری دعاؤں سے تم لوگ محفوظ ہو. میں بھی سوچ رہا ہوں ہم پاکستان میں جن خطرات سے گزر رہے ہیں اور گزر رہے تھے، اتنا سب کچھ ہمارے پاس نہیں بچنا تھا، دشمن کی سازش میں اتنی گنجائش نہیں تھی ہمارے پاس. الحمدللہ رب العالمین وقت کے امام کی اس خاموش مدد نے ہمیں یہاں تک لا کر کھڑا. اب جو ہمیں کرنا ہوگا وہ یہ کہ ہمیں اپنے امام کی محبتوں کو احساس کرنا، کہ اگر ہم نے انہیں پکارا ہے انہوں نے بھی نصرت کی، اور جس امام کو ہم نے سب سے زیادہ پکارا ہے وہ امام حسین کی ذات ہے. تمام ائمہ میں جس امام کو کثرت سے پکارا ہے وہ سید الشہداء کا نام گرا. میں اپنے بات میں سوچتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے میں 40 سال یا حسین کہوں اور حسین سے کوئی جواب نہ آئے، ممکن نہیں ہے. یہ در کریم ہے، یہ رحیم خدا کے رحمت والے نمائندے ہیں، ان کا دینا بہت ہے اور وعدے بھی یہ انتہا ہوئے ہیں ہمارے پاس. یعنی اگر میں اپنے طور پہ سوچوں کہ اور میں اس لطیف بات کو کس طرح آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر میں کسی بچے کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرتا ہوں تو اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے، اور میں اگر 40 سال حسین سے رو تو قلب مادر حسین تعلق بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو نہیں بنے گا. آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امام حسین کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امام حسین کے غم میں رو رہے ہیں، کیا مادر حسین نہیں جانتی؟ کیا وہ سید طاہرہ نہیں جانتی؟ کیا وہ اپنے فرزند کے غم میں رو رہے ہیں؟ یقیناً تعلق ہے، یقیناً رابطہ ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گے اس تعلق کی نشانی کیا ہے؟ بہت سادہ سے نشانی ہے، جیسے ہی میں بی بی سیدہ کا نام دیتا ہوں تو آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ کے دل میں ایک آہ صحیح ہوتی ہے. آپ تصور کیجئے میں نے ابھی تک مصائب کا کوئی ایک جملہ بھی پڑھا آپ کے سامنے. یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، اور اس محبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی آدمی پانی پی رہا ہو، اس کو پیاس لگی ہو، تھوڑی دیر کے لیے نہ پیے اور کہے السلام علیکم یا ابا، اے امام آپ کے خوش لبوں کو سلام، اے امام آپ کے کٹے ہوئے سر کو سلام، اے امام بازاروں اور درباروں میں نیزے پر گھمائے جانے والے سارے افضل کی واقعات بہت زیادہ ہیں. سید الشہداء کا سارے افضل بڑے بڑے معجزات کر رہا تھا، شام کے بازار میں کتنی دفعہ اس سارے مقدس نے تلاوت آیات کریمہ کی ہے،
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا.
اس سر مقدس کی آیت ہے یہ. اس سر مقدس کا جو شاید سب سے اہم واقعہ ہمارے پاس موجود ہے, شاید سب سے حساس واقعہ ہے, وہ وقت ہے جب یہ دربار شام میں بھی بی بی صحیح تھا اور بی بی زینب کے سامنے آیا. سید الشہداء جب کعبہ سے چلے, مکہ مکرمہ سے چلے, تو حضرت یحییٰ بن زکریہ کا تذکرہ بار بار کر رہے تھے. حضرت یحییٰ وہ نبی نے جن کا سر کاٹ کر تشت میں رکھا گیا تھا, ایک ٹرے میں رکھا گیا تھا, ظالم کے دربار میں لایا گیا تھا. تو جب سید الشہداء حضرت یحییٰ کا ذکر کر رہے تھے تو لوگ سمجھنے والے سمجھ گئے تھے کہ سید الشہداء کبھی سر کٹنے والا ہے اور یہ بھی ایک تشت میں رکھا جائے گا. لیکن کس کو پتا تھا کہ سکینہ دیکھ رہی ہوں گی؟ کس کو پتا تھا کہ اس موقع پر بی بی زینب بھی اسے خود کو دیکھ رہی ہوں گی؟ الا لعنة الله على القوم الظالمين قد يعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تمام تر غلطیوں, کوتاہیوں, لغزشوں, خطاؤں, گناہوں, نافرمانیوں کے باوجود سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں ہمارے ہمر عمر امین کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, وقت کے امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما, ماتم حسین.